وأعطينا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا یہ سورہ احزاب کی 72 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یہ امانت یعنی اللہ کے احکام کی امانت دین اور شریعت کی امانت آسمانوں کے سامنے زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اور اس امانت سے وہ ڈر گئے. انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے. یہ سورہ احزاب کی آخر سے پہلے والی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا. یہ واقعہ کب ہوا؟ اس دنیا کے زمین کے آسمان کے بن جانے کے بعد. لیکن ابھی انسان پیدا ہو کر کے دنیا میں آئے نہیں تھے. اور ابھی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بسائی نہیں تھی, بنائی نہیں تھی. زمین تھی لیکن بسی ہوئی اور آباد نہیں تھی. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے عہد الس جو عالم ارواح میں لیا تھا وہ بھی ابھی تو نہیں لیا تھا, اس سے بھی بہت پہلے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پہاڑوں کو زمینوں کو آسمانوں کو سمجھداری عطا فرمائی. اللہ نے اپنی قدرت سے ان میں سمجھداری رکھی اور سمجھداری رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا. اللہ نے سب سے پہلے آسمان کو سوال کیا. سوال یہ کیا کہ آسمانوں مجھے بتاؤ میں تم کو میرا دین دینا چاہتا ہوں, شریعت دینا چاہتا ہوں, میرے احکام اور میرے قانون دینا چاہتا ہوں. آسمانوں نے یہ سوال کیا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاوضے کے ساتھ. آسمانوں نے سوال کیا کہ اللہ کیا معاوضہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آسمانوں سنو, میں تم کو میرا دین دیتا ہوں, میری شریعت دیتا ہوں, اس کے احکام دیتا ہوں. اگر میرے دین پر تم نے عمل کیا، اس پر چلے تو تم کو جنت ملے گی، میری رضا مندی ملے گی، میں تم سے خوش اور راضی رہوں گا. اور اگر میرے دین پر، میری شریعت پر تم نے عمل نہیں کیا تو تم کو جہنم کی سزا ملے گی، آگ ملے گی، میرا غضب ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو فرمایا. آسمانوں نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا، اے اللہ، پتہ نہیں نتیجہ اور عین کیا ہوتا ہے، ہم آپ کی شریعت پر عمل کر سکے کہ نہیں کر سکے، پتہ نہیں ہم کو. ڈر لگتا ہے آپ کے عذاب سے اور آپ کی پکڑ سے، اس لیے سب سے پہلے آسمانوں نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ اللہ، ہم آپ کی شریعت کو، آپ کے دین کو ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے قابو میں نہیں ہے. اتنا بڑا دین، اس میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، مکروہ بھی ہے، کرنے کے کام بھی ہے، چھوڑنے کے کام بھی ہے، ہم کہاں عمل کریں گے؟ اور عمل نہیں کیا تو پھر سزا ہوگی، اس لیے اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، آسمانوں نے نہ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر زمین کو پوچھا ہے، زمین کو اللہ نے سمجھ لی، اور زمین کو سمجھ دے کے اللہ نے زمین سے سوال کیا کہ زمین بول، میں اپنا دین، اپنی شریعت تجھے دوں، اپنے قانون تجھے دوں، عمل کرو گے تو جنت ملے گی، میری رضا ملے گی، میں خوش ہو جاؤں گا، اور عمل نہیں کیا تو پھر جہنم کی سزا ہے، میرا عذاب ہے، میرا غضب ہے. زمین بھی ڈر گئی اور اللہ کو کہنے لگی کہ اللہ، ہم عمل کر سکے کہ نہیں کر سکے معلوم نہیں، نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، عین کیا آئے گا، ہم کو نہیں معلوم. اس لیے اللہ، آپ کی اتنی بڑی شریعت کے اوپر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے. زمین نے بھی ہاتھ اونچے کر لیا، اللہ نے کسی پر زبردستی نہیں کی تھی، اختیار دیا، آسمان کو بھی اختیار دیا، زمین کو بھی اختیار دیا، مرضی پہ چھوڑا کہ ہماری شریعت لینا ہو تو ہاں کہو، نہیں لینا ہو تو نہ دے دو، کوئی زبردستی نہیں. لیکن ایک مرتبہ لے لیا تو اب عمل کرنا پڑے گا، عمل پہ جنت نہیں، عمل کرنے پہ جہنم. آسمان نے پہلے نہ کہا، پھر زمین نے نہ کہہ دیا. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو سمجھ دی اور پہاڑوں سے سوال کیا کہ بولو، میرا دین لینا ہے، میری شریعت لینی ہے، میرے قانون کو لینا ہے، عمل کرو گے تو جنت ملے گی، چھوڑو گے تو جہنم ملے گی. تو بڑے بڑے پہاڑوں نے بھی اللہ کو یہ کہہ دیا کہ اللہ، آپ کی اتنی بڑی شریعت، اتنا بڑا قانون، اتنے سارے کرنے کے کام، اتنے سارے چھوڑنے کے کام، ہم بھی نہیں کر سکتے. پہاڑوں نے بھی نہ کہہ دیا. سوچنے کی بات ہے، آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، زمین کتنی بڑی مخلوق ہے، پہاڑ کتنے طاقتور ہیں، کتنے مضبوط ہیں، ان سب نے اللہ نے ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑا تھا، اختیار پہ چھوڑا تھا. سب نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ اللہ، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں ہے. چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آدم بولو میری شریعت چاہیے. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ تمام انسانوں سے سوال تھا, عام سوال تھا تمام انسانوں سے. اس دنیا میں آنے سے پہلے جب ہم روح کی دنیا میں تھے, عالم ارواح میں تھے, تمام انسانوں سے یا پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے, اللہ نے سوال کیا آدم ہمارا دین لوگے, ہماری امانت لوگے, ہماری شریعت لوگے معاوضے کے ساتھ. اللہ کیا معاوضہ؟ تو کہا آدم اگر میری شریعت پر, میرے دین پر, میرے قانون پر, میرے احکام پر چلو گے میں راضی ہو جاؤں گا, جنت دوں گا, اپنی نعمتیں تم کو دوں گا, اور چھوڑو گے میرا غضب ہے, میرا غصہ ہے, میری ناراضگی ہے, میری جہنم ہے. جو چوتھے نمبر پر ہم سے تو سوال ہوا تھا, پہلے تین مخلوق نہ کہہ چکی تھی, آسمان زمین پہاڑ سب نے نہ کہا, ہم سے تو چوتھے نمبر پر اللہ نے سوال کیا تھا. آدم علیہ السلام نے ایک پوائنٹ سوچا, عجیب و غریب پوائنٹ سوچا, زبردست پوائنٹ سوچا. انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے دین پر چلنے سے ترقی ہوگی, ہم آگے بڑھیں گے, ہمارا درجہ اونچا ہو جائے گا. جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنے اونچے جائیں گے, کم عمل کریں گے کم درجہ ہوگا. جتنا زیادہ عمل اتنا اونچا درجہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات, دین پر عمل کرنے سے اللہ کے میں نزدیک ہو جاؤں گا, اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. یہ پوائنٹ سوچے آدم علیہ السلام نے, زبردست بات سوچی. اور یہ جو بات تھی نا, یہ سب اللہ کے یہاں سے تقدیر کی بات تھی کہ آسمانوں کو جنت اللہ دینا نہیں چاہتے تھے, زمین کو اللہ جنت دینا نہیں چاہتے تھے, پہاڑوں کو اللہ جنت دینا نہیں چاہتے تھے, اس لیے ان کی زبان سے نہ نکلا. اور انسان کو اللہ اپنی جنت دینا چاہتے تھے, اس لیے پہلے انسان آدم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے اللہ کے نزدیک بن جائیں گے, اللہ کے قریب ہو جائیں گے, ہمارا درجہ اونچا ہوتا جائے گا. بس یہ دو چیزوں کی لالچ کہ جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا درجے ہمارے آگے بڑھیں گے اور ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے. اس لالچ میں حضرت آدم علیہ السلام نے ہاں کہہ دیا, اے اللہ میں آپ کی شریعت کو اٹھا لیتا ہوں, اے اللہ میں آپ کی شریعت پر عمل کروں گا, اے اللہ میں آپ کی شریعت کو اپنا لوں گا, آپ کے قانون کے اوپر عمل کر لوں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے ہاں کہہ دیا. اور ایک عجیب بات سوچو کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے, جتنی بھی مخلوق, فرشتے بھی آ گئے اس میں یاد رکھنا, ہر ایک کے لیے اللہ نے جو مرتبہ, جو درجہ, جو مقام رکھا ہے وہ اسی پر ہے, نہ اس سے آگے جاتے ہیں نہ اس سے نیچے جاتے ہیں. قرآن میں ما منا الا له مقام معلوم, ہر ایک مخلوق کا اللہ نے فکس درجہ رکھا ہے, فکس درجہ, پہاڑ، آسمان، زمین، درخت، پرندے، جانور، فرشتے بھی، ہر ایک کا درجہ فکس ہے، متعین ہے. وہ درجے سے نیچے بھی نہیں جا سکتے، اوپر بھی نہیں جا سکتے. دو مخلوق ایسی ہے ان کا درجہ فکس نہیں. ان کے درجے کو اللہ نے عمل کے ساتھ جوڑا ہے. دو مخلوق، ایک ہے انسان اور ایک ہے جنات. یہ دو مخلوق ایسی ہیں ان کا اللہ نے کوئی درجہ فکس نہیں کیا، عمل کے ساتھ جوڑا. جتنا عمل کرو گے اتنا تمہارا درجہ اونچا ہوگا، اور جتنا برے عمل کرو گے اتنا تمہارا درجہ نیچا ہوگا. قرآن میں کہہ دیا اللہ تعالی نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. یہ ہے نا اسفل سافلین، کیا مطلب؟ ایک دم نیچے، ایک دم نیچے. کہ یہ انسان جب برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، شریعت کے قانون کو توڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اتنا نیچے گرتا ہے، اتنا نیچے گرتا ہے کہ اس سے نیچے کوئی جا ہی نہیں سکتا. کتنا نیچے یہ گر جاتا ہے، شیطان کی شرما جاوے، اتنا نیچے یہ گرتا ہے. دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ انسان کتنا نیچے گرتا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ انسان بگڑتا ہے نا، خراب ہوتا ہے نا، اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے نا، اتنا بگڑتا ہے، اتنا بدتر ہوتا ہے کہ جانور سے بھی یہ زیادہ بدتر بن جاتا ہے. میں 1993 میں جب دیوبند سے پڑھ کے آیا تو پہلے سال وہاں علی پور مدرسے میں مدرس تھا، پھر دوسرے سال سے دعوے لایا 1994 سے. ایک بہت بڑے سیٹ حج میں انتقال ہوا، انہوں نے گھر پر ایک کتی پال رکھی تھی، کتی. اس کو گھر میں بچی ہوئی روٹی، دسترخوان کی ہڈی وغیرہ کھلایا کرتے تھے. بالکل ہائی وے پر روڈ ٹچ ان کا مکان تھا. بارش کے موسم میں ایک دن رات کو ناگن آئی، جھاڑیاں تھی، پہلے سنگل ہائی وے تھا، ابھی ڈبل نہیں تھا اس زمانے میں، اور وہ ناگن ماربل کے اوپر چڑھ کے ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی. اب وہ گھر میں گھس جاتی تھی، نہ جانے کتنوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی. اب یہ کتی باہر دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کتی نے ناگن کے اوپر حملہ کر دیا، اور ناگن اور کتی کی لڑائی چلی بہت دیر تک. اس نے، اس کتی نے اس ناگن کو مار ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لیکن وہ بھی بہت زہریلی تھی، تو وہ جو دانت کتی کے لگے تھے تو وہ زہر کتی کو بھی چڑھا، اور اس کی وجہ سے وہ کتی بھی مر گئی. صبح میں ہم کو خبر ہوئی ایسا ایسا واقعہ ہوا، اخبار میں بھی آیا تھا اس زمانے میں، پیپر میں بھی یہ قصہ آیا تھا. میرے دل کے اندر اس وقت قرآن کی آیت آئی کہ اللہ ایک جانور جیسی مخلوق، جس کو اس کا مالک کوئی اچھا کھانا بھی نہیں کھلاتا، جو ہڈیاں بچ گئی، جو روٹیاں بچ گئی دسترخوان کی وہ اس کے سامنے ڈال رہے تھے. جس جانور کو بچا بچا کھلاوے وہ اپنے مالک کی اتنی وفادار کہ مالک کے لیے وہ جان دے رہے ہیں. پھر کتی جیسا جانور جس کو بچا بچا دے رہے وہ اپنے مالک کے لیے جان دے دے رہے اپنے. کہ اللہ ہم کیسے انسان ہیں, تو ہمارا کیسا مالک ہے, تو اچھے سے اچھا ہم کو کھلاتا ہے, اچھے سے اچھا پلاتا اور پہناتا ہے, اس کے باوجود بھی ہم اپنے مالک اور پیدا کرنے والے کے لیے جان تو کیا اپنا وقت کبھی نہیں دے سکتے. کیسے ہم بے وفا اور نالائق اور غدار بندے ہیں اللہ کے. سوچ لو کہ اللہ ایک سے ایک نعمتیں ہم کو کھلاوے پلاوے پہناوے رکھے اڑاوے اور ہم اپنے مالک کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتے, اس کا حکم پورا کرنے کے لیے زکات صدقہ نہیں دے سکتے, اس کے دین کے لیے اپنا وقت نہیں دے سکتے. ہم لوگ ایک جانور جان لے گئے, کیا ایک انسان جانور سے بدتر نہیں ہوا؟ یہی بات اللہ قرآن میں سمجھا تھا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ انسان جانور کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. جب یہ بگڑتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے, لیکن جب یہ انسان بنتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے, اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے, اللہ کے قانون پر عمل کرتا ہے, فرائض واجبات سنتیں پوری کرتا ہے, پورے دین پر چلتا ہے, تو یہ انسان اتنا اونچا جاتا ہے اتنا اونچا جاتا ہے اتنا آگے بڑھتا ہے اتنا آگے بڑھتا ہے اللہ پاک کی قسم فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے, فرشتوں سے بھی آگے بڑھتا ہے. کسی کو کہا عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, کوئی نہ جہنمی ہے نہ کوئی جنتی ہے. مادر ذات ماں کے پیٹ سے کوئی جنتی بن کے نہیں آیا, کوئی جہنمی بن کے نہیں آیا, بنتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. اس دنیا کو اللہ نے عمل کی جگہ بنایا, اچھا عمل کرے گا جنتی بنے گا, برا عمل کرے گا جہنمی بنے گا. تو یہ انسان میں اللہ نے یہ خوبی رکھی کہ شریعت پر عمل کرنے میں آگے بڑھتا ہے, اس کا پارا تھرمومیٹر آگے بڑھتا ہے, ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے انسان. اور دیکھو کہتے ہیں کہ جتنا پانی گہرا اور عمدہ ہوتا ہے اتنا شانت ہوتا ہے. جو زیادہ عمل کرتا ہے بہت نیکیاں کرتا ہے وہ بھی اتنا ہی شانت ہوتا ہے, اپنی نیکیوں کو کسی کے سامنے دکھلاتا نہیں دیتا ہے. اور جو چھچوڑے مزاج کا ہوتا ہے تھوڑی بہت نیکیاں نہیں اور زیادہ اچھلتا پھرتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ رمضان میں چند نیکیاں کریں گے تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے تو ہم اپنے آپ کو جبرائیل کے مقام پہ سمجھنے لگتے کہ میرا بھی کوئی مقام ہے, میں بھی کوئی ولی ہوں اپنے زمانے کا. اور پھر بعض لوگ تو آ کر کے اپنی نیکیاں بتلاتے ہم کو آ کر کے, ایسا ہوا یہ ہوا وہ ہوا, ایسا نور دکھا مجھے. بعض ایسے بھی آتے ہمارے پاس کہ نور نظر آیا ہے, میں کہا چشمے میں نمبر آئے ہوں گے, کہا کسی آنکھ کے ڈاکٹر کو چیک کرا کے آیا, نور نہیں آنکھ کے اندر نمبر آئے. یہ ہمارے چھچوڑے بن کا حال ہے. تو حقیقت یہ کہ انسان ایک درجے پر نہیں رہتا, جیسا عمل کرے گا اس کے درجے کو اللہ آگے بڑھائیں گے. اور اتنا آگے بڑھتا ہے کہ فرشتے کو بھی یہ انسان پیچھے چھوڑ دیتا ہے. دیکھو پہلے انسان جن سے اللہ نے سوال کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، انہوں نے اللہ کے دین کی امانت پر عمل کرنے کا حق پورا کیا، حق ادا کیا، پورے دین پر چلے وہ حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا، کتنا اونچا مقام دیا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، کوئی معمولی مقام ہے آدم علیہ السلام کا؟ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا آدم علیہ السلام کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ کا حکم ہوا اے میرے فرشتوں یہ آدم تمہارا قبلہ ہے، سجدہ کو اللہ کو کرنا لیکن آدم قبلہ، تم سجدہ کرو آدم کے سامنے، تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ کتنا اونچا درجہ دیا اللہ نے کہ سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو قبلہ مان کے سجدہ کر رہے ہیں، کتنا اونچا مقام ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، اگر یہ مومن سچا مومن بن جائے، مسلمان کامل مسلمان بن جائے، ہم پکے دیندار بن جائے، تو آج بھی اللہ کے فرشتے ہماری خدمت کریں گے، آج بھی قرآن میں دوسری جگہ پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جو پورے دین پر پابندی سے عمل کرتے ہیں، اللہ اللہ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے ان کی خدمت کے لیے آتے ہیں، موت کے وقت پر پورے دین پر چلنے والے مسلمانوں کے پاس فرشتے ان کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ آج بھی اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا، پورے دین پر چلو موت کے وقت فرشتے آئیں گے اللہ کی طرف سے خدمت کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، جنت کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے دنیا میں آئیں گے۔ اور اسی مناسبت سے ایک واقعہ سنا، آج 15 اگست بھی ہے، اس کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ 1857 میں جب انگریزوں کے ساتھ وپلو ہوا تھا، جس کو غدر کہتے ہیں، جس میں پورے ہندوستانیوں نے انگریزوں کے ساتھ بہت بڑی لڑائی لڑی تھی 1857 میں، افسوس یہ ہے کہ ہمارا اتہاس ہم کو معلوم نہیں ہے، اس پر بہت افسوس ہے ہمیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہم نے کیا قربانی دی، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو 1857 میں دلی کے قریب میں شاملی ایک جگہ ہے، وہاں بہت بڑا قلعہ تھا، اب بھی ہے، وہاں انگریزوں کے ساتھ بہت بڑی لڑائی ہوئی، وہ لڑائی لڑنے والے ہمارے اکابرین تھے، اولیاء اللہ تھے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر، بانی استھاپک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھے، میرے سلسلے چشتیہ کے بزرگوں میں تھے، اور حضرت حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ تھے، جن کی قبر تھانہ بھون میں ہے، اور حضرت کی قبر کے اوپر بور کا درخت ہے، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ آج بھی اس بور کو کھاؤ تو اس میں جنت کا مزہ آتا ہے۔ حضرت حافظ صاحب کی قبر کے اوپر جو بور کا درخت ہے، میں نے کھائے ہیں الحمدللہ وہاں کے بور۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، فضائل اعمال جن کی ہے. جب زندگی کے آخری دنوں میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ ہی میں رہتے تھے, حضرت کا وہیں انتقال ہوا, بقی میں حضرت کی قبر ہے, تو ہندوستان سے کوئی آتا تھا تو خاص بات یہ تھی کہ تھانہ بھون سے حضرت حافظ صاحب کی قبر پر جو بیر کا درخت ہے وہاں سے بیر کوئی لے جاتا مدینہ, حضرت بہت خوش ہوتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے, منہ میں رکھ کے اس کو چوستے رہتے تھے, دانت نہیں تھے, چبا نہیں سکتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ اس بیر کے اندر مجھے جنت کا مزہ آتا, لطف آتا ہے جنت کا. یہ حضرت حافظ شامی شہید بھی شاملی کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے انگریزوں کے سامنے. اس موقع کے اوپر جب یہ ہمارے سارے بزرگان دین انگریزوں کے سامنے لڑ رہے تھے اور بہت سارے زخمی ہو کے زمین پہ گرے, حضرت حافظ جامن شہید ہو گئے اور کچھ دوسرے ساتھی زخمی ہو کے زمین پہ پڑے ہوئے تھے, اتنے میں دیکھا کہ جنت سے ہورے اتر رہی ہے, ہاتھ میں جنت کے سونے کے پیالے اور جنت کا پانی لے کر کے آ رہی ہے, اور جنت کی ہوروں نے تمام شہیدوں کو پانی پلانا شروع کیا. جتنے انگریزوں کے سامنے شہید ہوئے تھے حضرت حافظ جامین اور دوسرے حضرات, اس میں ایک ہور پانی کا پیالہ لے کے پہنچی حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوجی رحمت اللہ علیہ کے پاس, جو بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, وہ زخمی ہو کے گرے تھے لڑتے لڑتے, اور جا کر کے حضرت مولانا مظہر صاحب کے منہ کے پاس اس ہور نے پیالہ لگایا جنت کے پانی کا, صرف لگایا, ابھی پانی نہیں پلایا. اتنے میں دوسری ہور نے ان کو آواز دی کہ ان کو مت پلاؤ, اس لیے کہ یہ شہید نہیں ہوئے ہیں, یہ ابھی زندہ ہے, اور یہ پانی تو صرف شہیدوں کے واسطے ہے جنت کا. سمجھ رہے ہو بات؟ ہمارے بزرگوں نے, اولیاء اللہ نے انگریزوں کے سامنے ملک آزاد کرانے کی جو لڑائی لڑی تھی, جو قربانی کی تھی, وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی, اسی لیے اللہ کے ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا. تو دوسری ہور نے آواز دی ان کو مت پلاؤ, یہ ابھی زندہ ہے, صرف زخمی ہے, شہید نہیں ہوئے. تو وہ ہور نے پیالہ ہٹا لیا اور چلی گئی, اور مولانا مظہر صاحب نانوجی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف وہ پیالہ ٹچ کر گیا, فوج کو زخمی تھے, علاج ہوا, زندگی بچ گئی, اور بعد میں بہت سال تک زندہ رہے. اور سہارنپور میں جو مدرسہ ہے مظاہر العلوم, وہ حضرت نے قائم کیا ہے, اس لیے اس کا نام مظاہر العلوم بنا, مظہر صاحب نانوجی کی برکت سے. اب آگے کی بات سنو, جو سنانا چاہتا ہوں آیت کی نسبت سے, کہ جب تک حضرت زندہ رہے ہمیشہ اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے, بیٹھ کر کے بیٹھے بیٹھے چوستے رہتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ ہونٹ کیوں آپ چوستے ہیں, تو ارشاد فرمایا کہ وہ جو شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے ہم نے لڑائی لڑی تھی ملک کو آزاد کرانے کی, اور اس میں وہ جنت کی ہور نے آ کے پیالہ میرے منہ سے لگایا تھا, ابھی پینا نصیب نہیں ہوا, صرف لگایا تھا, اور جنت کی نعمتیں پانی نہیں ہیں, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو کہا وہ جو پیالہ مجھے ٹچ کر گیا اور اس میں جو مزہ آیا تھا وہ تو جنتی پیالہ تھا, کہا اس کا ٹیسٹ, اس کا مزہ میرے ہونٹوں سے ختم ہوتا نہیں ہے, اب تک باقی ہے, اور میں اس کو چوستا رہتا ہوں, مرتے دم تک وہ مزہ باقی رہا. یہ ہے مومن, کہ سچے مومن کی موت کے وقت اللہ کے فرشتے اس کے پاس خدمت کے لیے آتے ہیں, پانی پلانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ مومن جب نیک عمل کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، شریعت پر عمل کرے گا، دین پر عمل کرے گا، اتنا آگے بڑھے گا، اتنا آگے بڑھے گا، فرشتے کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. تو دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا اونچا مقام نصیب ہوا، سارے فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا. ایک دوسری نعمت کیا ملی؟ اللہ نے زمین پر ان کو اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا. زمین پر آئے اللہ کے خلیفہ بن کے، اللہ کے نائب بن کر کے آدم علیہ السلام. اور تیسری نعمت یہ کہ جنت میں بھی بہت اونچا مقام اللہ ان کو عطا فرما، اتنا اونچا مقام نصیب ہوا. تو یہ پورا دین اللہ نے ہمارے لیے بھیجا اور ہم نے اس کو قبول کیا. اللہ اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں، اے انسانوں تم نے خود اپنی خوشی سے میرا دین قبول کیا تھا. دیکھو یہ عقل ہے نا، ہم کو عقل جو ملی، یہ عقل ملی ہم کو اس دین کو قبول کرنے کے بعد. آسمان نے پورا دین قبول کرنے سے نہ کہا، اللہ نے عقل نہیں دی. زمین نے نہ کہا، اللہ نے زمین کو عقل نہیں دی، سمجھ دی، عقل نہیں دی. پہاڑ نے نہ دے دیا، اللہ نے پہاڑ کو بھی عقل نہیں دی. اس لیے کہ عقل کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جس کو قرآن سمجھنا ہوئے، اور سمجھنا ہی نہیں ہوئے اس کو عقل کی کیا ضرورت. اور سب نے نہ کہہ دیا، آسمان میں، زمین میں، پہاڑ میں، سب نے نہ کہا. اللہ نے کہا جب تم نہ کہہ رہے ہو تو پھر تم کو عقل دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. انسان نے ہاں کہا، اے اللہ میں تیری شریعت، تیرا قرآن، تیرے دین کو اپناؤں گا، عمل کروں گا. اللہ نے اس کو سمجھنے کے لیے عقل دی. لے عقل لے جانا، اس عقل سے میرے دین کو سمجھنا، میری شریعت کو سمجھنا، میرے قانون کو سمجھنا، میرے قرآن کو سمجھنا، اس کے لیے اللہ نے عقل دی. عقل اس لیے نہیں کہ دو نمبری کے راستے تلاش کرے آدمی، گنڈا گردی کے راستے نکالے آدمی. عقل دی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے. ہم سب خوش نصیب ہے کہ اللہ ہماری عقل کو اس نیک کام میں استعمال کر رہے ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. کہ ابھی انسان تو نے یہ نہیں سوچا کہ آسمان نے نہ کہا، زمین نے نہ کہا، پہاڑ نے نہ کہا، اتنی مضبوط اور بھاری بھاری مخلوق نے نہ کہا، اور تو نے لے لیا اس دین کو؟ کہا تو بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے انسان. اللہ ہم کو فرما رہے کہ تو نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ اتنا بڑا دین تو نے قبول کر لیا. جہولا تو انجام سے ناواقف ہے کہ انجام اس کا کیا ہوگا. یعنی نکاح قبول کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت جلدی جلدی ہاتھوں پھینک دیتے ہیں قبول کی، لیکن اس سے پیچھے کتنی بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، کیا یہ سوچا تھا تم نے کہ کتنی بڑی ذمہ داری اس کے پیچھے پوری زندگی بھر نبھانے کا، کتنی بڑی ذمہ داری؟ سوچے بغیر ہاں کر دیا، قبول کر لیا. کیا یہی حال ہے یہاں پر بھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ابے انسان تو کتنا بڑا جاہل، سوچا ہی نہیں تم نے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اینڈ کیا آئے گا، اور تو نے میرا دین قبول کر لیا. تو اس کا اینڈ اور نتیجہ یہ کہ میرے پورے دین پر اب تجھے عمل کرنا پڑے گا. اور عمل کرے گا، میری جنت ملے گی، میری محبت ملے گی، میرا عشق ملے گا، میرا پیار ملے گا، میں تجھ سے راضی ہوں گا، میں تجھے جنت الفردوس دوں گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا. اس کا ایک ترجمہ ہے کہ انسان بہت بھولا بھالا ہے، بہت بھولا بھالا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں نا کوئی نوکر آیا ہمارے گھر پر، ہمارے یہاں ایک مؤذن صاحب آئے نوکری کرنے، ہمارے سب ٹرسٹی لوگ بیٹھے ہیں، کب آنی صاحب کتنے میں نوکری کرو گے ہمارے یہاں؟ تو بیچارے مرحوم ہو گئے اب تو، ان کا نام تھا کعبۃ اللہ،
نام ہی تھا ان کا کعبۃ اللہ. ہماری مسجد میں پہلے مؤذن تھے, سب بیٹھے پوچھا آپ کیا لیں گے. سن کہا میں پہلے کوساڑی میں تھا, وہاں مجھے 150 روپے ملتے تھے, تم بھی 150 دے دینا. تو سب خوش ہو گئے تو بہت سستے مؤذن ہیں, کہ بہت اچھا کل صبح سے تمہاری نوکری چالو. تو میں دل میں کہنے لگا اے اللہ یہ کتنا بھولا بھالا آدمی ہے, کتنا بھولا بھالا یہ آدمی ہے, کتنی جلدی اس نے آفر رکھی سستی اور قبول بھی ہو گئی. یہ ہے انسان, کبھی بھولے پن کے اندر ایسا یہ بھولا بن جاتا ہے, ایسا بھولا وہ بن جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا قبول کر رہا ہے وہ بھی نہیں سوچتا. انسان میں بھولا پن ہے قدرتی طور پر. تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ انہو کان ظلوما جہولا, کہ ابے انسان تو کتنا بھولا بھالا کہ میرا اتنا بڑا دین تو نے قبول کر لیا پٹ سے اور آ کے دیا. لیکن ایک بات سمجھ لو, یہ بجلی ہوتی ہے نا, بارش کے موسم میں بجلی ہوتی ہے, چمکتی ہے, کتنی پاورفل ہوتی ہے. کسی بلڈنگ پر گرے تو بلڈنگ کے ٹکڑے کر ڈالے, انسان پر گرے تو انسان کو مار ڈالے, پہاڑ پر گرے تو پہاڑ کو توڑ پھوڑ دے, ہے کہ نہیں. کتنی پاورفل بجلی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اونچی اونچی بلڈنگ اور ٹاور بنتے ہیں تو اس کے اوپر اینٹینا لگاتے ہیں, کہ ٹی وی والا اینٹینا نہیں, ایک بجلی کا اینٹینا ہے. اور وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ بجلی پھر اس کے ساتھ وائر ہوتا ہے اور وہ وائر کو نیچے زمین میں لے جاتے ہیں, اس میں کوئلے نمک سب بھر کر کے ہارڈنگ کر دیتے ہیں. اب وہ بجلی اس عمارت پر پڑے گی تو وہ پورے اینٹینا اور وائر کے ذریعے سے سیدھی زمین میں چلی جائے گی, اور وہ عمارت کو کوئی نقصان پہنچے گا نہیں. اس میں بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی شریعت, اتنا بڑا دین قرآن میں دوسری جگہ کے اوپر ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعاً متصدعاً من خشية اللہ. کہ یہ قرآن اللہ اگر پہاڑ کو دیتے تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا, پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اس قرآن کے وزن سے. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اتنی پاور فل چیز ہے کہ پہاڑ پر رکھ دیتے خدا پاک کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ انسان 4 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ پورے پورا اپنے سینے میں قرآن کو رکھے ہوئے ہیں, کا 7 برس کا بچہ حافظ ہو گیا پورا قرآن اس کے سینے میں, 10 برس کا بچہ, 11 برس کا بچہ پورا قرآن سینے میں, کا جس قرآن کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کے رکھتا تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, ایک کمزور انسان اس کو اٹھا لیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ ہارتنگ ہے, وہ کانٹیکٹ ہے, کہ اس انسان کے دل کا ایک کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو اللہ کے ساتھ ہماری محبت کا جو کانٹیکٹ جڑا ہوا ہے نا, اس کانٹیکٹ کی وجہ سے وہ بڑی سے بڑی بجلی بھی آتی ہے وہ نیچے اتر جاتی ہے اور ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان, اللہ سے تعلق, یہ ہارتنگ ہے, یہ کانٹیکٹ ہے جس سے یہ پورے پورا قرآن ہم نے اٹھا لیا ہے اور انسان کو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو خود اللہ نے فرمایا کہ تو بہت بھولا بھالا ہے, بہت نادان ہے یہ انسان کہ اتنی بڑی میری شریعت تو نے لے لی, لیکن لے لی ہم فائدے میں, فائدے میں کیوں فائدے میں؟ اب اللہ آخری آیت میں اس کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں, یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو, اسی طرح مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو عذاب دیں گے, اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو رحمتوں سے نوازیں گے، ان پر توجہ فرمائیں گے. اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. یہ ہو گیا نتیجہ کہ اب جب اللہ کا دین آ گیا تو دو پارٹی ہو گئی، دو جماعت ہو گئی، دو ٹیم ہو گئی. کہ ایک جماعت وہ ہیں انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، جو اللہ کے دین پر پورا عمل کریں گے، جیسے اللہ کے نبیوں نے پورا عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، صدیقین نے عمل کیا، اولیاء اللہ نے عمل کیا. اللہ بھی ہم کو پورا عمل کرنے والا بنا دے. کہ یہ پورا عمل کرنے والے مرد بھی عورتیں بھی، ان پورا عمل کرنے والوں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے. اور جن کے عمل میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی کمزوری رہ گئی، اور رمضان آیا اور کسی اور موقع پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، اللہ ان کی کمی کوتاہی بھی معاف کر دیں گے اور ان کو بھی اللہ جنت دے دیں گے. اور جو پتھر دل ایسے ہوتے ہیں جو کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے، پتھر دل، کبھی روتے نہیں، کبھی معافی نہیں مانگتے، ایسوں کا بھی فائدہ ہی فائدہ ہے ایمان کی برکت ہے کہ جہنم میں اپنے گناہ کی سزا بھگت کے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کبھی نہ کبھی تو جنت میں جانے کا موقع ملے گا. تو کامل عمل کرنے والے، پورا عمل کرنے والے جو پورے دین پر عمل کرتے ہیں وہ تو جنت والے ہیں. تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو گئی اور معافی مانگ لی، اللہ ان کو بھی جنت دیں گے. اللہ اس جماعت میں، دونوں جماعت میں ہم کو شامل فرمائے. اور جو بالکل معافی نہیں مانگتے، پتھر دل ہو گئے لیکن ایمان ہے، تو جہنم میں جا کے برسوں برس بعد بھی کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ جنت میں آئیں گے. لیکن جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ فرماتے ہیں شرک کیا، اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا کسی کو، اور جو منافق ہوئے، منافق کا معنی ڈبل دوگلے، ڈبل زبان والے، ڈبل منہ والے، زبان پہ کلیمہ دل میں کفر ہے، دکھلانے کے لیے ایمان ہے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. شرک سے، نفاق سے، کفر سے، کہ ایسے شرک والے، کفر والے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دیں گے، جہنم کی سزا دیں گے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ میں رکھیں گے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس جگہ یہ سورہ احزاب جو شروع ہوئی تھی، الحمدللہ یہاں آ کر کے یہ سورت مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر جو احکام آ گئے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور اس سورت کے انوار اور برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرما دیں. انشاءاللہ آئندہ اتوار سے کوئی نئی سورت شروع کریں گے. رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن شریف صرف اللہ واسطے پڑھ سکتے ہیں یا کوئی گزر گیا ہو اس کو بھی بخش سکتے ہیں؟ دیکھو، اپنے مرحوم کو اگر بخشنا بھی ہوئے تو بھی پڑھو اللہ واسطے، اور پڑھ کے مرحوم کو ایصال ثواب کر دو. کسی کو دکھانے کے لیے پڑھو گے تو اس کا ثواب مرحوم کو نہیں ملے گا. یہاں ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو. آپ قرآن پڑھنے بیٹھے، ختم میں بیٹھے، دیکھا دیکھی بیٹھے کہ ہمارے خاندان کے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، نہیں بیٹھیں گے تو لوگ بات کریں گے، خاندانی رشتے داری ہے، بیٹھنا پڑے گا، ملنے والا ہے اس لیے بیٹھنا پڑے گا، ورنہ لوگ بات کریں گے. اس نیت سے بیٹھ کے قرآن پڑھا اور میت کو بخشا، ایک نیکی بھی میت کو نہیں ملے گی. سن لو اچھی طرح، جو قرآن اللہ واسطے پڑھو گے اور پھر مرحوم کو پہنچاؤ گے وہی پہنچے گا، وہی مرحوم کو ثواب پہنچے گا. باقی رشتے دار مرا اس لیے بیٹھنا پڑا، محلے کا آدمی مرا اس لیے بیٹھنا پڑا اور پڑا، ثواب نہیں ملے گا. دکھلاوے کی نیت ہوگی تو کہ لوگ کیا بات کریں گے، ایک بات. دوسری بات سمجھو، امپورٹنٹ مسئلہ بتا دو. اگر ختم پڑا گیا اور اس پر شیرنی تقسیم کی تو یہ قرآن اور ختم پڑھنے کا بدلہ ہو گیا. قرآن اور ختم پڑھنے کا بدلہ ہو گیا. تم نے قرآن پڑھا, تم کو 9 گھنٹہ مل گئی چھٹی. میت کو کیا ملا؟ کچھ نہیں. تم نے جو پڑھا اس کا بدلہ تو تم کو 9 گھنٹہ مل گئی. میت کے لیے کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو مجوری ہوئی کہ تم نے 1 لاکھ مجوری کی اور 9 گھنٹہ مل گئی. میت کے لیے تو کچھ رہا ہی. اس سے بھی میت محروم ہو جاتی ہے, اس کو ثواب نہیں ملتا. تیسرا مسئلہ سمجھو, انتقال کے اوپر کوئی دن یا تاریخ فکس مت کرو, ورنہ ہم اپنے مرحوم کو محروم کرتے ہیں. کوئی تاریخ فکس مت کرو کہ تیسرے دن قرآن پڑھانا, 11ویں دن, 40ویں دن, 4th مہینے. اس سے بھی تمہارا میت محروم ہو جائے گا ثواب سے. انتقال ہو جائے جب موقع ملے, جتنا چاہے اتنا قرآن پڑھو, یاسین پڑھو, تسبیح پڑھو, میت کو بخش دو, انشاءاللہ ثواب ملے گا. جس دن چاہو غریبوں کو کھلاؤ, اناج تقسیم کرو, گوشت تقسیم کرو, پیسے تقسیم کرو, انشاءاللہ مرحوم کو ثواب پہنچ جائے گا اور مرحوم خوش ہو جائے گا. باقی فکسنگ کرنے گئے تو محروم کرو گے اپنے میت کو. سن لو اچھی طریقے سے. آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے میرے ابا کا انتقال ہوا تھا. آپ میں سے بہت سارے جنازے میں آئے تھے. اللہ سب آنے والوں کو جزائے خیر دے گئے. اس کے بعد پیر کو آیا, میں نے یہاں قرآن پڑھایا. میں پڑھاتا ختم تو تم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے بیٹھ کر کے؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ مفتی صاحب نے کیوں اپنے ابا کے لیے نہیں پڑھوایا؟ مجھے کہا بھی تھا یہاں لوگوں نے کہ آج آپ کے ابا کے لیے قرآن خوانی کرا دے. میں نے کہا نہیں کرا دیا, کیونکہ میں مفتی ہوں, مجھے مسئلہ شریعت کا معلوم ہے کہ اس طرح کرانے سے میرے باپ کو ثواب نہیں ملے گا, اس لیے میں نے نہیں پڑھایا. اس لیے سمجھ لو ان باتوں کو اچھی طرح. کوئی اپنے باپ کو محروم کر سکتا ہے؟ اگر اس سسٹم میں, جس سسٹم سے تم لوگ یہاں ختم پڑھتے ہو, ثواب ملتا ہوتا تو میں اپنے باپ کو محروم کیوں کرتا؟ میں بھی وفادار بیٹا ہوں. میرے باپ نے مجھے مولوی بنایا, مفتی بنایا, میرے پیچھے اتنی محنت کی, میں کیوں اس کو محروم کرتا؟ لیکن جو سسٹم تمہاری ہے, تمہارے میت کو 1 نیکی بھی نہیں ملتی. سن لو, اسی لیے میں نے اس سسٹم سے تمہارے پاس قرآن بھی پڑھایا, کیونکہ مجھے میرے باپ کو محروم نہیں کرنا تھا. اچھی طرح سمجھ لو قرآن خوانی کا مسئلہ, کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے, لیکن اس کے لیے ٹائم فکس مت کرو کہ اسی دن. نمبر 2, پڑھنے کے بعد کوئی شیرنی ویرنی تقسیم مت کرو. اور پڑھنے بیٹھے نیت کی کہ اللہ میرا یہ ثواب فلانے مرحوم کو پہنچ جائے, ہو گیا. اس کے بعد جو لمبی چوڑی چیزیں تم سب کرتے ہو, اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. سیدھا. اور دیکھو, ایک اور چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور مرحوم کو ایصال ثواب کرو. حدیث میں ہے اللہ اس مرحوم کی مغفرت کر دیں گے. ابھی عمل تو کوئی کرتا ہی نہیں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا. اب میرا عمل بتاؤ. میرے ابا کا انتقال ہو گیا, میں نے گھر کی عورتوں کو کہہ دیا 3 دن کسی کو کام نہیں کرنا, کھانا نہیں پکانا, میں ہوٹل سے کھانا منگواؤں گا. تم روزانہ بیٹھ کر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور ایصال ثواب کرو. سب کو کام میں لگا دیا. جو بھی آئے گھر پر بیٹھنے کے لیے, پڑھو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ نہیں پڑھیں گے تو باتیں کریں گے, کیا ہوا تھا, کیا نہیں ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کیا نہیں ہوا تھا, اسی باتوں میں ٹائم پاس کریں گے. بیٹھو لا الہ الا اللہ پڑھو 3 دن روزانہ, 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوایا اور 3 نصاب پڑھ کے ایصال ثواب کروا دیا, مغفرت ہو جائے. یہ ہے کرنے کا کام. اور جہاں قرآن پڑھایا میں نے کہہ دیا کہ بھائی ایک سپارا لے کے 30 آدمی بیٹھ جاؤ, ایک پورا قرآن پڑھ لو اور تم اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے ابا کے لیے ایصال ثواب کر دینا. یہ ہے طریقہ مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کا, کہ تاریخ بھی فکس مت کرو, دن بھی فکس مت کرو, اور جو سسٹم ہے وہ بھی نہیں. جب موقع ملے, بھائی آج انتقال ہوا, شام کو موقع ہے عصر میں اعلان کرے بھائی ذرا بیٹھ جاؤ نا، یاسین پڑھ لو، مرحوم کو ایصال ثواب کر دو، اللہ اس کی مغفرت کر دے، ہو گیا تھا. اور جب موقع ملے، یہ نہیں کہ تیسرے دن گیارہویں دن چالیس، جب موقع ملے ایک کلو چاول دو کلو گیہوں جو اللہ تم کو دے دے، پچاس روپیے سو روپیے ایک مرغی ایک بکرا کسی غریب کو دو، کسی مدرسے میں دے دو، کسی یتیم کو دے دو، اے اللہ اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. یہ ہے ثواب پہنچانے کا طریقہ. کبھی کھانا پکوا دیا اور ڈیٹ بھیج دی غریبوں کے یہاں کہ لو تم لوگ کھا لو بیٹھ کر کے، پکا کے کھلا دیا، انشاءاللہ ثواب ملے گا مرحوم کو، ضرور ملے گا. لیکن یہ جو سب چیزیں لگاڑے آجو بازو کے لگا رکھے ہیں، اس سے مرحوم محروم ہو جائیں گے. سن لو اچھی طرح، میں آپ کی خیرخواہی میں یہ مسئلہ بتلا رہا ہوں. اللہ ہم کو صحیح طریقے سے ایصال ثواب کرنے والا بنائے. عید کی نماز عورتیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی، تراویح کی نماز عورتیں جماعت کے ساتھ، صرف عورتوں کی جماعت نہیں ہو سکتی. ہاں مثلا آپ کے گھر میں یا مسجد میں تو عورتیں آنے سے رہی، اب آپ کے پاس ایکسٹرا حافظ صاحب ہیں، ان کو تراویح کی کوئی جگہ نہیں ملی اور وہ گھر میں کسی جگہ تراویح پڑھا رہے، اور وہ حافظ صاحب کے پیچھے ان کی کوئی محرم عورتیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے یا بیوی بھی ہے، اور پھر دوسری عورتیں شریک ہو جا رہے تراویح میں، تو کر سکتے ہیں. قائم کرو اس طرح تراویح کی جماعتیں تاکہ گھر کی عورتوں کو بھی تراویح میں قرآن پڑھنے کا موقع ملے. زیادہ حافظ ہو تو اس طرح کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بچوں کو پیشاب پاخانہ دھلانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، بس ہاتھ دھو لو کافی. آپ کا وضو ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے بچوں کو پیشاب پاخانہ دھلوایا تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں، جو ہاتھ استعمال ہوا اس کو دھو لو کافی ہے. عورتیں تراویح پڑھ سکتی ہے، پڑھنا ضروری ہے، پڑھ سکتی نہیں، سنت موقع دا ہے گھر میں پڑھے. مسجد میں تراویح کے ساتھ ساتھ عورتیں مائک چالو کر کے تراویح نہیں پڑھ سکتی، مائک کے اوپر لائیو کانٹیکٹ سے نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ صفیں ساتھ میں جڑی ہوئی ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہوتا ہے. روزے کی حالت میں شوہر بیوی کو شہوت کی نظر سے دیکھے یا شہوت کی نیت سے ہاتھ لگائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا نہیں کرے منی نکلے گی، تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صحبت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور صحبت سے روزہ ٹوٹنے میں تو بہت بڑی سزا ہے، 60 روزے رکھنے پڑیں گے صحبت نہیں کرنے کی روزے کی حالت میں. تراویح میں ہر دو رکعت پر نیت کرے، چار چار کی نیت نہیں کر سکتے، ورنہ تم لوٹ میں شروع میں نیت کر لو کہ اللہ 20 رکعت دو دو کر کے پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں چلے، ہر دو رکعت پر نیت کر لے گی. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، برش مت کرو، مسواک کرو. مسواک کرنے کے بہت فائدے ہیں، دانت مضبوط ہوں گے، دانت جو ہے صاف ہوں گے، اور نماز کا ثواب بڑھ جائے گا مسواک کی برکت سے. مسواک کی برکت سے انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اس لیے مسواک کی عادت ڈالو، مسواک کی برکت سے مرتے وقت پر انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا. نماز کے قاعدے میں کچھ نمازی اپنی انگلیوں کو نیچے کی طرف لٹکا کر کے رکھتے ہیں، کون سی انگلی اور کہاں نیچے لٹکانا، میری سمجھ میں نہیں آیا، درود شریف پڑھ لو. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرت آئینه و جعلنا بالمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحما انك انت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحما و هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم تیرے گنہگار بن گئے مالک گناہوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے اے اللہ ہم تیری زمین پر چلتے ہوئے تیرے دیے ہوئے پانی کو پیتے ہوئے تیری دی ہوئی ہواؤں سے سانس لیتے ہوئے اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں بہت قصور کیے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ یہ رمضان کے مہینے میں تو بے شمار بندوں کی مغفرت کر رہا ہے اپنے کرم سے ہماری بھی مغفرت فرما دے ہماری بھی مغفرت فرما دے ہماری بھی مغفرت فرما دے اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو جبرائیل امین نے بد دعا مانگی ہے اور تیرے لاڈلے نبی نے آمین کہی ہے اے اللہ اس بد دعا کے مستحق ہونے سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہم پاپی ہیں مجرم ہیں خطا کار ہیں گنہگار ہیں لیکن پھر بھی تیرے ہی تو بندے ہیں اے اللہ تیرے دربار میں معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے تو ہمیں معاف فرما اپنے فضل سے مغفرت فرما دے اپنے کرم سے معاف فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دے ہمارے محسنین کی مغفرت فرما دے ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دے اہل ہمارے اساتذہ اور مربیوں کی مغفرت فرما دے ہمارے تلامذہ کی مغفرت فرما دے ہمارے تمام سلسلوں کے مشائخین کی مغفرت فرما دے اے اللہ اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کی پوری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس امت کی مغفرت فرما دے اس امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے عفو کا درگزر کا کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ اے اللہ تو ہمیں نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے صحیح زکات ادا کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما دے حضور کی سنتوں کی اتباع عطا فرما دے اے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو چہرے کے اوپر نبی کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ روزوں کی برکت سے زندگی میں تیرا ڈر عطا فرما دے اے اللہ تیرے ذکر کی کثرت نصیب فرما تلاوت کی کثرت نصیب فرما اے اللہ پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ ہماری بہنوں کو اسلامی پردہ عطا فرما دے اے اللہ ہر حرام سے ہر گناہ سے ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراویح کو قبول فرما ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما اے اللہ ہماری روزی روٹی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما اے اللہ
اے اللہ بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرما، محبوسوں کو رہائی عطا فرما، اے اللہ تیرے بے شمار بندے قید و بند میں محبوس ہے، اے مالک الملک، اے رحمان و رحیم خدا، ہم تیرے فضل سے کرم سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے قید و بند میں محبوس بھائیوں کو جیلوں سے چھٹکارا عطا فرما دو، رہائی عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جن پر جنات اور جادو کے اثرات ہیں اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں کامل تقوی عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اے اللہ بدعات اور رسومات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایک دن موت آنے والی ہے، تیرا فرشتہ ہماری روح لینے کے لیے آئے گا، اے مالک الملک، اے اللہ جس دن ہماری موت آئے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان پر موت عطا فرما دے، کلمے والی موت عطا فرما دے، اے اللہ کفر شرک نفاق والی موت سے حفاظت فرما لے، ہر بری موت سے حفاظت فرما لے، ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما لے، ہاسپٹل کی موت سے حفاظت فرما لے، دنیا کی گیت گاتے گاتے مرنے سے حفاظت فرما لے، تیرے راستے کی پاکیزہ موت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ عطا فرما، عرش کے سائے پر موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور معصوم ہاتھوں سے اے اللہ حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اے اللہ بہت سے لوگوں کو فرشتے دھکے مار رہے ہوں گے، اے اللہ فرشتوں کے دھکوں سے ہماری حفاظت فرما لے، تیرے لاڈلے نبی کے نورانی ہاتھوں سے اے اللہ حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے، اے اللہ اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں عطا فرما دے، نیکیوں کا پلہ جھکا دے، اے اللہ پل صراط کے اوپر تیزی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما دے، اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما، جنت کا ونید دخول عطا فرما، اے اللہ اگر تو حساب لینے بیٹھے میرے مالک ہم زندگی میں ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، اے اللہ تو حساب کا معاملہ مت فرما، حساب کا معاملہ مت فرما، حساب کا معاملہ مت فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب جنت کا اولین دخول عطا فرما، تیرے فضل سے جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما، اے مالک تو تیرے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، ہمارے مال کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، ہماری صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم بعمل بنا دے، ذاکر شاکر مبلغ دین کے داعی بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اے اللہ حاسدوں سے حفاظت فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، مخالفوں سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، اے اللہ جب وقت آئے مدینہ پاک میں موت عطا فرما، بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، قیامت کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، ان کے جھنڈے کے نیچے اے اللہ محشر میں جانا نصیب فرما دے، ان کی شفاعت سے مالا مال فرما دے، ان کی شفاعت سے مالا مال فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہمیں پورا مکمل مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن سکون چین کا ماحول قائم فرما دے، اے اللہ انسانیت پر رحم فرما دے، تمام انسانوں کو تمام جناتوں کو اے اللہ ایمان اور ہدایت عطا فرما دے، مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تو ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، دین کو زندہ فرما دے، اے اللہ تو تو وہ قادر مطلق خدا ہے کہ اللہ جس کو چاہے جب چاہے جس شکل میں چاہے اے اللہ تو ہدایت دے سکتا ہے، اے اللہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرما اور زمین پر بسنے والے ایک ایک انسان اور جنات کو اے اللہ ایمان اور ہدایت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مراکز کی حفاظت فرما، دین کے کاموں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، جماعتوں کی حفاظت فرما، نصرت اور مدد کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ہم سب کو ہماری نسلوں کو ایمان سے مالا مال فرما، تیرے دین کے لیے قبول فرما، تیرے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ تمام انبیاء کرام کو جزائے خیر عطا فرما، خصوصاً ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین جزا عطا فرما، آپ کے گھر والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، تمام صحابہ کرام کو بہترین بدلہ عطا فرما، تمام تابعین کو تبع تابعین کو بہترین بدلہ عطا فرما، تمام محدثین کو مفسرین کو فقہا کو شہداء کو اولیاء اللہ کو اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ یہ دین کی امانت جن لوگوں کے ذریعے آج تک ہم تک پہنچی اے اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو کامل دین پہنچانے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما، اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے کتنے بندے بندیاں جوان ہیں اے اللہ ان کے لیے نیک صالح شادی کے لیے جوڑ کا انتظام فرما دے، اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی اور اے اللہ جھگڑے ہیں اے اللہ جھگڑوں کو ختم فرما دے، میاں بیویوں میں جوڑ محبت عطا فرما دے، آپس میں حقوق کی ادائیگی کا اہتمام عطا فرما دے، اے اللہ جن کی شادیاں ہوئی لیکن اولاد نہیں ہے اے اللہ ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری بہت ساری ضروریات ہیں تو جانتا ہے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے، ہماری مرادوں کو اپنے فضل سے کرم سے پورا فرما دے، اے اللہ یہ سورہ احزاب مکمل ہوئی اے اللہ اس کی تکمیل کو قبول فرما، اس کے اندر جو علوم اور معانی ہیں اس سے تو ہمیں مالا مال فرما، اس کے عوامر پر عمل کی توفیق عطا فرما، نواحی سے حفاظت فرما، اے اللہ یہاں کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ یہ تیرے جو بندے پابندی کے ساتھ آتے ہیں جو بندے کبھی کبھی آتے ہیں اے اللہ ان تمام آنے والوں کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ تیرے قرآن کی نسبت پر آتے ہیں تیرے دین کی نسبت پر آتے ہیں ان آنے والے بندے اور بندیوں کو قبول فرما لے، ان کے آنے کے تو بیل میں اے اللہ ہم سب کو ان آنے والیوں کو تیری رضا اور جنت عطا فرما دے، اے اللہ اس سلسلے کو جاری ساری قائم دائم باقی فرما دے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے کرم سے قبول فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، تیرے نیک بندوں کے اولیاء کرام کے طفیل میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.